پوچھا یہ ہے کہ کسی کی طبیعت پہ بہت زیادہ تنہائی یا خاموشی غالب آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرے یار، اور کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. تنہائی کہاں مزاج میں غالب آتی ہے، خاموشی کہاں مزاج میں غالب آتی ہے؟ اس لیے اس وقت کو عبادت میں لگائے، فضول باتوں سے جان چکے، زیادہ ملاقاتوں سے جان چکے، اللہ کو یاد کرے اللہ کو. لیکن اگر عد سے زیادہ یہ چیز ہو جائے تو بڑی مضر ہوتی ہے، نقصان دیتی ہے انسان کو. اس وقت چاہیے کہ مباحات پر آ جائیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے نفس کو ہمیشہ عبادت میں مصروف نہ رکھنا، کبھی کبھی مباح چیزوں، جیسے اپنے بچوں کو دوستوں کو لے کے سیر و سیاحت پہ چلا جائے، کھانا پینا دعوتیں یہ تھوڑا بہت اللہ گلہ اس میں لگ جائے. اس تنہائی اور طبیعت کی چیز کو توڑنے کے لیے جہاں دل لگتا وہاں جا کے باتیں کریں، ہنسی مذاق کھیلنا یہ سب چیزیں سیکھائی جائیں، تفریحات میں چلے جانا چاہیے تاکہ نفسیاتی مریض نہ بن جائے. یہ ورزش جو ہے یہ کرنا، یہ خود ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جینے پہ آمادہ کرتا ہے. نماز کے بعد درود پاک کا پڑھنا اور کیا لگتا ہے؟ بود بدہ پڑھا جاتا ہے، یہ بردہ تو نہیں لکھا گیا، بردہ ہوتا تو ایک دال ہوتی نا. بردہ شریف کے معلومات میں دے سنا ہے کہ شہید کا نماز جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا تھا. نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ضرور پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد بھی پڑھنا چاہیے. جن نمازوں میں ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء، ان تینوں نمازوں میں فرض سے متصل سنن موقعہ ہیں، تو کوئی بھی لمبا چوڑا ذکر کرنے کی بجائے پہلے سنت موقعہ پڑھے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا مرتبہ درود پڑھے اتنا ہی تھوڑا ہے، ضرور پڑھے، کس سے منع ہے؟ لیکن اس کی حدود ہے، اتنا اونچا نہ پڑھے کہ ساتھ نماز والے کو تکلیف ہونے لگے، لوگوں کو دعوت نہ دے کہ جو درود میں پڑھتا ہوں لہذا تم بھی سارے پڑھا کرو، یہ خام خواہ لوگوں پہ بوجھ ڈالنا ہے، اپنی ذاتی زندگی کے اثر. قصیدہ بردہ اللہ کے بڑے بڑے اچھے بندے پڑھتے رہے ہیں، اس کی شروع لکھتے رہے ہیں، ترکی عثمانی سلطنت کے حنفی فقہا نے کتنوں ہی نہیں شروعات لکھی ہیں، یہ اب ان کو سلجھائے وہابیوں کو کہ اس میں شرک کے جملے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. اگر وہ ایسے ہی ہیں تو یہ جو پڑھتے تھے وہ سارے مشرک تھے، یہ ان کا ہی ہے وتیرا. باقی کوئی قصیدہ بردہ پڑھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کی جو چیزیں ہیں نا، فقہا نے آٹھ قسمیں لکھی ہیں، ان آٹھ قسموں سے وہ کون سی قسم ہے یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے، یہ کوئی حرج نہیں. شہید کا نماز جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اس میں اختلاف ہے فقہا کا. شہدائے احد کے جنازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تھے یا نہیں پڑھے، حنفی فقہا کہتے ہیں پڑھے تھے لہذا ہم تو شہید کا جنازہ پڑھتے ہیں. شافعی فقہا کے ہاں یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے جنازے نہیں پڑھے، نہیں پڑھتے، یہ تو اجتہادی چیزیں. نماز میں ہاتھ ناف سے نیچے باندھنے چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ جب تشریف لائے تھے اور نماز پڑھائی تھی ایسے ہی کیا تھا، ان کی روایت آئی. سجدہ تلاوت میں یا تو وہی پڑھیے جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں مانگتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت کرتے تھے تو سجدے میں یہ پڑھتے تھے، اللہم اکتب لی عندک بها اجرا، اللہ اس سجدے کا ثواب اجر میرے پروردگار نے لیے لکھے. ضعنی بها مترن، اور اللہ اس سجدے کے صدقے میں وہ جو گناہوں کا بوجھ ہے اسے ہٹا، اللہ اکتب لی عندک بها اجرا وضعنی بها مترن وتقبلها منی، اور اللہ اس سجدے کو مجھ سے ایسے ہی قبول فرما لے، کما تقبلتا من ربك سیدنا داؤد، جیسے اللہ آپ نے ہمارے آقا سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ قبول فرمایا تھا، اللہ میرے سجدے کو بھی ایسی قبول فرمایا. ایک اور دعا مانگتے، سجدہ وجهی للذی خلقہ وصبرہ وحسن صبرہ وشکر سمعہ فتبارک اللہ. یہ ساری دعائیں آئی ہیں حدیث کی کتابوں میں، یہ پڑھنی چاہیے. کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹنے کا کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں. عید الاضحیٰ پر لوگ چھری پر قرآنی آیات اتنی وجہ تو اجی للذی جو پڑھ کر دم کرا لیتے ہیں، تو اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو قبلہ بتاتے تھے، پھر اپنا پاؤں دایاں اس پہ رکھتے تھے، اس کے چہرے پر یا اس کی کمر کے ساتھ، دونوں روایات ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے. لیکن یہ دعا مانگنا اور چھری پھیرنا اور اللہ اکبر کہنا، انسان کبھی گھبرا جاتا ہے، تو بزرگوں نے کہا کہ اسے پڑھ کے پہلے پھر چھری پھیرا کرو، چھری پہ دم کرے یا نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اسے قربانی سے پہلے پڑھے. غیر موقع سنتیں پڑھنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے زیادہ ثواب کی بات، کہ عصر سے پہلے سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے ہیں، کوئی آدمی چار نفل پڑھتا ہے تو وہ عبدہ اور رسولوں تک پہنچے نا دوسری رکعت کے بعد، تو پھر آگے درود شریف اور دعا مانگ لینی چاہیے. سلام پھیرنے سے پہلے تیسری رکعت کے لیے اٹھے اور پھر اسے سبحانک اللہم و بحمدک اس سے شروع کرے، گویا دو نفل پہلے اور دو نفل آگے پڑھ لیے اس نے چار، لیکن درمیان میں اس نے سلام نہیں پھیرا. یہ غیر موقع سنتوں کے لیے یا چار نفل اکٹھے پڑھنے کے لیے، موقع سنتوں میں ایسے نہیں کرنا چاہیے. عشاء کی نماز قضا ہو جائے اس کے بعد وتر بھی قضا کرنے پڑیں گے. فرض کر لیجئے کہ آدمی نے وتر پڑھ لی اور اب امام صاحب نے آ کے کہا کہ بھئی وہ جو وتر تو آپ نے پڑھ لیے لیکن عشاء کی نماز نہیں ہوئی کسی وجہ سے، تو اب عشاء کی نماز سنتیں اور پھر وتر بھی لوٹائے جائیں گے، کیونکہ وہ اصلا تو فرض کے تابع ہے نا. جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، گناہگار بھی ہوں گے اور روزے کا یہ کفارہ بھی نہیں ہوں گے. کسی شخص کی عمر 40 سال کی نمازیں کسی ذمہ قضا ہو گئیں، کوشش کرے چلے تو صحیح نا، شروع تو کرے، چاہے اگلے دن موت آ جائے، اللہ کو پتا ہے بندہ تو چل پڑا تھا، کرے قضا کرنی چاہیے. اور آپ مجھے پیسوں کا پوچھا ہے، دے دے کسی غریب کا بھلا ہو، اگر اس کو اتنا خدا کا خوف اور احساس ہے اور اب صحت اجازت نہیں دیتی، تو ہر نماز کا فدیہ ادا کر دے. ہر نماز کا فدیہ اتنا ہی ہے جتنا آپ فطرانہ دیں گے. آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ جو آٹا ہم کھاتے ہیں نا، ہر نماز 2 کلو آٹے کے برابر، اور دن میں 6 نمازیں ہیں ہمارے نزدیک، وتر بھی واجب ہے نا. تو آپ فرض کیجئے کہ 100 روپے کا آٹا فطرانہ بنا رہا، تو دن میں 6 نمازیں ہو گئیں، کتنا بن گیا؟ 600. سچی ہے سیدھا ہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا مختصر درود شریف کون سا ہے؟ وصلی اللہ علی نبیہ الکریم، یہ سکھایا تھا اپنے نواز سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا تھا وتر کی دعا کے بعد یہ پڑھا کرو، وصلی اللہ علی رسول الکریم وصلی اللہ علی نبی الکریم. اپنی محبت سے سیدنا کا الفاظ ضرور بڑھانے چاہیے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ سیدنا و مولانا یہ الفاظ بڑھانے چاہیے. یہ ادب ہے، تعظیم ہے. نماز میں بھی جو درود شریف پڑھتے ہیں اس پہ بھی بڑھانے چاہیے. جب نیا نیا محمد بن عبد الوہاب ان لوگوں کا انقلاب آیا نا، تو مدینہ منورہ کے جو قاضی بنے وہ اس کی بڑی مخالفت کرتے تھے. پتہ چل جاتا تھا تو درے مارتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا کیوں کہا ہے. ایک انسان کے عالم دین ملے. انہوں نے کہا آپ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سیدنا نہ کہا کرو, میرے آقا مولا یہ نہ کہو میرے. تو جب انہوں نے منع کیا تو نہیں کہنا چاہیے. حضرت نے فرمایا جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی تعظیم کے لیے ایسے لفظوں سے منع ہی کرتے ہیں. ابدیت کا بندگی کا غلبہ ہوتا ہے, وہ اپنی بڑائی تھوڑی ہی سننا چاہتے ہیں, کہتے ہیں نہ کہا کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آدمی رک جائے, تعظیم چھوڑ دے, چپ ہو. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور قاضی القضات بلحید نے یہ کہا اور ابن سعود بھی بیٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. تو حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یحییٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں کہتا ہے سیدم و اسورا, وہ بہت بڑے سردار تھے, بہت عزت والے آدمی تھے. یہ تو اللہ نے ان کو سید کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کیوں منع ہے؟ چپ ہو. ایسی سطحی چیز ہے. ہدیہ اور نثر میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. یہ ایک ہی چیز کے لیے دو استعمال. ایک ہے نظر شرعی, اللہ کے لیے نظر ماننا, وہ عبادت ہے, وہ اور چیز ہے. کہ آدمی بغیر کسی چیز کے ویسے ہی مانے کہ اللہ میں 10 نفل آپ کے لیے پڑھوں, اے رب یہ 10 روپے تیرے نام سے صدقہ کرتا ہوں. یہ اللہ کی نظر ہے, بادشاہ کی نظر ہے, شہنشاہ کی نظر ہے. یہ عبادت ہے شرعی. اور ایک ہے ہدیہ, نظر عرفی. یہ عرفیت ہندوستان میں چلتی تھی, یہاں تہذیب نہیں ہے, اس لیے آئی بھی نہیں. تو جو عرفی طور پر نظر پیش کرتے تھے, جیسے وزیر اعظم بنا تو کسی نے لے جا کر ایک کلو کے زیورات شہزادی صاحبہ کے لیے پیش کیے کہ ان کو پیش کیجیے گا میری طرف سے. یہ وہ خوشی کا اظہار ہے. اگر غرض خراب نہ ہو کہ وزارت میں وزارت لینی ہے, تو یہ خوشی کا اظہار ہے, یہ ان کی خوشی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نظر پیش نہیں کرتے تھے, کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے. اس کو لفظوں کے تبدیلی کی وجہ سے ہندوستان کے عرف میں کہتے تھے کہ یہ نظر بادشاہ کی نظر پیش. یا آپ کبھی انٹرنیٹ پہ نکال کے دیکھیں شاہ سلمان کی جو تقریب ہوئی ہے اور ان سے بھی پہلے بادشاہوں کی, لوگوں نے ہیرے اور کیا کیا جواہرات پیش. چیف بن جاتا ہے, اس کے دوست دے جاتے ہیں کوئی چیز پیش کرتے ہیں کہ سر مبارک ہو آپ چیف, یہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں. یہ نظر عرفی ہوتی ہے, یہ شرعی نظر نہیں, عبادت نہیں. یہ جائز ہے, اس کی کوئی حرج نہیں. عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں وضاحت کرنا ہے, اب تو دن ہی گزر گئے. عورتیں گھر میں اعتکاف کرتی ہیں, مسجد میں نہیں. یہ جو اب شروع ہوا ہے نا, اس سال امریکہ میں عورتوں نے نماز پڑھائی, عرب مرد پیچھے کھڑے ہیں. بہت ویڈیوز کلپس لوگوں نے بھیجے کہ اب یہ دین ہو گیا ہے. ہم نے کہا ایک صدی خیر ہو, تمہارے یہاں ایک پانچویں فقہ آپ جنم لے, ایک نیا دین تیار ہو رہا ہے جو ملغوبہ ہوگا ساری. عورت کھڑی ہے آگے نماز پڑھا رہی ہے اور اس کے پیچھے مرد کھڑے ہیں اتنے اتنے لمبے قد والے اور نماز پڑھ رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. اسی کا ایک شاستانہ ہے کہ عورتیں مسجدوں میں آ کے اعتکاف کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ اعتکاف کیا ہے مسجد میں آ کے؟ یہ بھی سوچنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تھا, دعوت دی تھی, اعتکاف کا فرمایا تھا, تیری بات باسی میں بھی نہیں کیا. صلاۃ التسبیح کے بارے میں بہت چھوٹے چھوٹے پمفلٹ آپ کو مل جائیں گے, آپ پڑھ لیجیے. صلاۃ التسبیح ہے, پڑھنی چاہیے. جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی, پہنچی بھی تھی تو انہیں کچھ اشکالات تھے, انہوں نے انکار کر دیا. حنبلیوں نے کہا کہ صلاۃ التسبیح کوئی چیز نہیں. حنفی شافعی مالکی سب اس کو مانتے ہیں, پڑھنی چاہیے. ان حنبلیوں نے جب نہ کی تو ان وہابیوں نے اختیار کر لی. اب اس یہ پہلا سال ہے جس میں ہم سن رہے ہیں کہ عورتیں مرد منع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کوئی چیز. یہاں بھی محمود صاحب نے اس دن یہ بات کی, تو ابو داؤد سے وہ روایت نکال کے ساری انہیں پیش کی کہ ان کو سمجھائیں کہ صلاۃ التسبیح جائز ہے. حنفی فقہا فرض کے علاوہ جماعت کی اجازت نہیں دیتے, یا ان سنن موقعہ میں سے تراویح وغیرہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہاں اجازت دیتے ہیں. اس لیے صلاۃ التسبیح میں یہ اجازت نہیں دیتے کہ اس میں کوئی امام بن جائے عورت یا مرد, کوئی پڑھائی یہ نہیں ہے, باقی اپنی طور پر پڑھنی چاہیے. حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد سنی شیعہ فرق ختم ہو جائے گا, یا انہیں سمجھ آ جائے گا کہ وہ حق پہ نہیں تھے, یہ وہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے کہ وہ حق پہ نہیں تھے سنی یا شیعہ. آ جائیں گے یار جب حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے, سیدنا مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے, ان ساری چیزوں کا فیصلے ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. انشورنس کروانا جو جبر ہے نا گورنمنٹ کا, اس میں تو جائز بھی ہونا چاہیے, سوج کرانی چاہیے, جائز بھی غیر مناسب کروانی چاہیے, جیسے گاڑی کی انشورنس ہے اور چیز کی انشورنس ہے. اور اگر فرد کو اپنی انشورنس کرانی ہو تو یہ پاک قطر جو انشورنس کا نظام ہے یہ صحیح ہے, اس میں کرا لینا چاہیے. اکثر لوگ یہ فکرہ کہتے ہیں ظلم خدا کا, کیا یہ کہنے سے کوئی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا؟ تھا یا ہے یا ہوگا, جملہ تام نہیں ہے ناقص. ظلم خدا کا, اس سے کفر لازم نہیں آتا بھائی, نہ اس شکنجے کو اتنا ٹائٹ کرو. ظلم خدا کا سیدھا سادہ محاورہ ہے, خدا کی مار پڑے ہوئے, خدا کی طرف سے پٹکار برسے, یہ اس طرح جملہ ہے. ایک شخص جو تکبر اور انعد رکھتا ہے کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جو غیبت کرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ سوچو, جو مدرسے کا ناحق مال کھاتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر مسجد کے چندے میں گڑبڑ کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر وہ شخص تکبر نہیں لیکن حسد اس میں ہے کہ جو مولوی کوئی مجھ سے بہتر اگر جمعہ پڑھا گیا نا تو میری خیر نہیں, اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اے بھیا نماز پڑھیے, آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ حضرت سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لوگ آ جائیں؟ نماز پڑھنی چاہیے, جماعت چھوڑ دینا یہ پیش خیم ہے اس بات کا کہ اتنے آگے چل کے نماز نہ پڑھتے. صرف اگر محض 3 تولے سونا ہے نا, چاندی اور کیش کچھ نہیں ہے, تو اس پہ زکات نہیں لگے, اس کا نصاب 7.5 تولے سونا. نماز میں رب جعلنی کے بجائے اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا پڑھ لینا ٹھیک ہے, افضل ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں, یہ افضل ہے. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کے متعلق اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا, تنہائی میں معاذ کہتے ہیں, معاذ رضی اللہ عنہ 16-17 سال کے تھے جب مسلمان ہوئے, 35 سال کی عمر میں شہید ہو گئے, زندگی کتنی. معاذ درجے کے آدمی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مسجد نبوی میں ان کو فتویٰ دینے کی اجازت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے علماء جب قیامت میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو تم دیکھو گے کہ اس امت کے جتنے علماء تھے ان کے اور معاذ کے درمیان پھر بھی اتنا فاصلہ رہ ہی جائے گا کہ کوئی آدمی زور سے پتھر مارے تو معاذ کرنا ہو. یعنی علم میں وہ اتنے آگے چلے گئے تھے کہ اس امت کا بڑے سے بڑا عالم دین بھی قیامت میں ان تک نہیں پہنچ پائے. تنہائی میں معاذ رضی اللہ عنہ کہتے, میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے فرمایا, واللہ انی لا معاذ, اللہ کی قسم اس سے بڑی محبت ہے. میں نے کہا, اللہ کے رسول مجھے بھی محبت. فرمایا, ایک تحفہ دوں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین کی ہے، اس لیے یہ افضل ہے۔ رب جعلنی، ہم لوگ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تلقین نہیں، یہ حنفیہ کے اپنے اصولوں کے مطابق ایک چیز ہے، وہ الگ بحث ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کسی کو تلقین کیا ہے کہ سلام سے پہلے قرآن کیے تو کہیں بھی؟ بعض اہل حدیث دوست ہیں اسی کو کہتے ہیں، اور صحیح کہتے ہیں، یہ ہماری غفلت ہے کہ اس موقع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیے، عبداللہ ابن مسعود کو ایک الگ دعا دیا، معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ کہا، عمار رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو انہیں کہا یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق اعطنی ما علمت الحیات الحیات وتوفنی اذا علمت الفاتحہ۔ بڑی لمبی دعا، لوگوں نے عمار سے کہا آپ نماز بڑی مختصر پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا کیسے مختصر پڑھاتا ہوں، وہ لمبی دعا نہیں مانگتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور پھر پوری دعا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، انہیں کوئی اور دعا سکھائی، رب انی ظلمت نفسی۔ جو اتنی دعائیں حدیث میں، یہ ہماری غفلت، اسی لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، عبادت کا ذوق کیا تھا، کھانے پینے کا ذوق کیا تھا۔ جو اخلاقیات کے بلند ترین مقامات ہیں اسے وہ پائے پائے۔ شب قدر کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ سعودیہ میں چاند ایک دن پہلے، بھیا جہاں کی رویت ہے نا وہیں کی شب قدر، جس جگہ کی رویت ہے اللہ ان لوگوں کو اسی کے مطابق اسی کے بقدر ثواب دے گا، خدا انہیں برکتوں سے نوازے گا، حتیٰ کہ رویت میں غلطی ہو گئی، ایک روزہ فرض کر لو کم یا زیادہ ہو گیا، سات راتوں کا تعداد ختم ہو گئی نا، پھر بھی اللہ اسے ثواب دے گا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ذی الحج کی رویت میں حکومت سے خطا ہو جائے، اور نو ذی الحج، حج کا جو رکن اعظم ہے، وہ کہتے ہیں پبلک کا حج ہو، لوگوں کو تکلیف میں تھوڑے ہی ڈال، لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تمہارا حج نہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر جو عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ثواب دیا۔